shaheed-e-islam.com اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ.
خالق و کل شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق.
جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات.
اسی لیے اللہ پاک جل شانہ نے قرآن کریم میں اعلان کر دیا، فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول.
www.shaheed-e-islam.com.
اعطیت امتی خمس خصال فی رمضان لم تعتهن امت قبله، خلوف خم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، وتستغفر لهم الحیتان حتى یفطروا، ويزين الله عز وجل كل يوم جنته ثم يقول يوشك عبادي الصالحون ان يلقوا عنهم المؤونة فيصيروا اليك فتصفد فيه مرضة الشياطين فلا يخلص فيه الى ما كانوا يخلصون اليه في غيره، ويغفر لهم في اخر ليلة. قيل يا رسول الله أهي ليلة القدر؟ قال لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله. رواه أحمد والبزار والبيهقي. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان مبارک میں میری امت کو پانچ چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں کہ ان سے پہلے کسی امت کو عطا نہیں کی گئی. ایک یہ کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے. دوسرے یہ کہ ان کے لیے مچھلیاں دعا کرتی ہیں یہاں تک کہ وہ افطار کریں. تیسرے یہ کہ اللہ تعالی ہر دن میں اپنی جنت کو مزین اور آراستہ کرتے ہیں. وہی بات ہے، نہیں آ رہی آواز کرتے. پھر فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے اپنے اوپر سے مشقتوں کو ڈال کر تجھ تک پہنچے. اور چوتھے یہ کہ سرکش شیاطین کو اس میں پاب زنجیر کر دیا جاتا ہے، بس وہ اس میں نہیں پہنچ سکتے ان کاموں کی طرف جن کی طرف وہ غیر رمضان میں پہنچتے تھے. اور پانچ میں یہ کہ رمضان کی آخری رات میں ان کی بخشش کر دی جاتی ہے. عرض کیا گیا، یا رسول اللہ کہ یہ لیلۃ القدر ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ کام کرنے والا جب اپنا کام پورا کر دیتا ہے تبھی اس کو اس کا پورا بدلہ دے دیا جاتا ہے. رمضان مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں اس امت کے لیے عطیہ ہے. اور اس ماہ مبارک میں اس امت پر حق تعالی شانہ کی بے شمار عنایتیں ہیں, بے پایا رحمتیں ہیں. ان میں سے اس حدیث پاک میں پانچ چیزوں کو ذکر فرمایا گیا ہے. کہ ماہ رمضان میں میری امت کو ایسی پانچ نعمتیں عطا کی گئی ہیں, دولتیں عطا کی گئی ہیں, جو ان سے پہلے کسی امت کو نہیں ملی. اور یہ تو ظاہر ہے کہ یہ ساری کی ساری عنایت اس امت پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اکرام کی خاطر ہے. جتنی خدام پر عنایت ہوتی ہے حقیقت میں مخدوم کے ساتھ اکرام کا معاملہ ہے. اس لیے کہ ان کے پاس اپنا ذاتی تو کچھ ہے نہیں, اپنے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ اکرام کے مستحق ہوتے, لیکن یہ سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو پہل ہوا. اس لیے اسی کی طرح اشارہ کرنا امتی کے لفظ میں میری امت کو دیا گیا ہے, یعنی منشا ان نوازشوں کا اور ان عنایتوں کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا ہے. یہاں پر اتنی بات اور یاد رکھو کہ تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے محبوب تھے. وہ سارے مکرم اور معظم بندے تھے. عیسائیوں کا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے ہیں, لیکن عیسیٰ علیہ السلام تو ہمارے ہیں, ان کے نہیں. راستوں میں ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے مجھے لطیفہ سنایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پر فلم بن کر آئی. اب عیسائیوں میں عیسائیوں کے نزدیک تو سب سے بڑی تبلیغ یہی ہے, فلمیں دکھاؤ, ٹی وی دکھاؤ. گزشتہ سال احمد مینا نے انگلینڈ سے ایک دوست آئے, وہ کہنے لگے کہ جی وہ مرزا طاہر نے ٹی وی چینل خرید لیا ہے, پتہ نہیں کتنے لاکھ ڈالر کا, اور اس پر وہ آتا ہے تقریر کرتا ہے. ہمیں بھی کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. میں نے کہا دو باتیں یاد رکھو میرا بھائی, ایک بات یہ کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت کا یہ اصول نہیں. ٹی وی پر آؤ, ہسپتال بناؤ, رفاہی ادارے قائم کرو, انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کا اصول نہیں ہے. جو لوگ کے دعوت اور ہدایت کے مزاج سے ناواقف ہیں وہ تو اس پر بہت مغرور ہوتے ہیں, وہ دھوکہ کھاتے ہیں کہ جی بڑی خدمت کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے حقیقت شناسی عطا فرمائی ہے وہ جانتے ہیں کہ دنیا کی مادیت کو پیش کر کے کسی چیز کی دعوت دینا یہ ابلیس کا طریقہ ہے, اپنی انبیاء اکرام کا طریقہ نہیں. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام تو ہم دیکھے جہان کی دعوت دیا کرتے ہیں, یومنون بالغیب ان کی بات یہاں سے شروع ہوتی ہے, ہدل للمتقین الذین یومنون بالغیب. دنیا میں ایک بار کے برابر بھی تمہیں نفع نہیں پہنچے گا, آنا ہے آؤ, نہیں آنا جنت میں جاؤ. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت مادیت پر نہیں ہوتی, صرف اور صرف آخرت پر ہوتی, بلکہ دنیا کے چھڑانے پر ہوتی ہے, مجاہدے کی لائن پر ڈالنے کے لیے ہوتی ہے کہ تمہیں کچھ چھوڑنا پڑے گا. دنیا کے سبز باغ دکھا کر, دنیا کا لالچ دے کر انبیاء کرام علیہ السلام دعوت دے دیا جاتا, پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے دین میں تو یہ ویسے حرام ہے, یہ تصویریں, یہ مورتیاں, یہ فوٹو, یہ ٹی وی, اس کو تو ہم حرام سمجھتے ہیں. اور حرام کو کبھی ذریعہ نہیں بنایا جاتا انبیاء کے ہمارے ہمسلام کی دعوت کا, یہ ایک دوسری دلیل ہے ان کے جھوٹا ہونے. تو میں نے کہا کہ ان کے یہاں تو یہی چیزیں ہیں, فلمیں دکھا دو, یہ نمائشیں کر دو, یہ ہسپتال بن رہے ہیں, یہ رفاہی ادارے بن رہے ہیں, یہ سکول بن رہی ہیں, یہ سڑکیں بن رہی ہیں, یہ چیزیں بن رہی ہیں, لوگ سمجھتے ہیں بڑا کام کر رہے ہیں. میرے پاس ایک مرزا ہی آیا تھا, مرزا طائف سے ذرا منحرف ہو گیا تھا, وہ اس نے مجھے بتایا کہ وہ ڈاکٹر تھا, ڈاکٹر بننے کے بعد مجھے تبلیغ کی لائن میں لگایا گیا اور اس کام کو سیکھنے کے لیے 3 سال پہلے مشنریوں کے ساتھ مجھے چلایا گیا. عیسائی مشنری کس طرح اپنا کام کرتے ہیں, اس کام کو سیکھنے کے لیے میں نے 3 سال ان کے ساتھ لگائے. اور یہ ہمارے یہاں تبلیغ سیکھنے کے لیے لازم لیجیے, یہ حقیقت ہے ان کی تبلیغ. ہمارے دوست بتا رہے تھے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی فلم چلانے کا اعلان کیا کہ ٹی وی پر فلاں وقت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی فلم آئے گی. میں نے اسی وقت ٹیلی فون اٹھایا اور ان کے ٹی وی سینٹر کو میں نے میں نے فون کیا کہ یہ تمہاری طرف سے اشتہار آیا ہے؟ کہنے لگے ہاں. میں نے کہا کہ یہ میرا پتہ ہے، یہ میرا ٹیلی فون نمبر ہے، میں تمہیں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر یہ فلم آئی تو تمہارے ٹی وی سینٹر کو آگ لگا سکتا، میں اس کو برداشت نہیں کروں گا. دس منٹ نہیں گزرے تھے کہ پولیس آ گئی، پولیس کی گاڑی آ گئی، کیونکہ ٹھیک پتا نشان دیا تھا. مجھ سے پوچھا تمہارا یہ نام ہے؟ کہ میں نے کہا تم نے ایسا ٹیلی فون کیا؟ میں نے کہا کیا ہے. کہ چلو عدالت میں. اسی وقت مقدمہ قائم. جج مجھے کہنے لگا کہ کوئی وکیل مقرر کر لو اپنا. میں نے کہا مجھے وکیل کی ضرورت نہیں ہے، میں خود کیس لوں گا اپنا. وہ بھی حیران ہوا. بات تو قصہ تو بڑا لمبا ہے، خلاصہ یہ کہ میں نے جس سال سے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام والسلام ہمارے نبی ہیں اور ان کی فلم دکھانا ان کی توہین ہے، اور مسلمان کسی نبی کی توہین برداشت نہیں کر سکتا، لہذا میں اپنے دین اور ایمان کے لحاظ سے مجبور ہوں کہ تمہارے ٹی وی سینٹر کو توڑ پھوڑ کر آگ لگاؤں. اس سے پہلے پہلے تمہیں حق پہنچے گا. میں نے اس سے کہا کہ تم مجھے جیل میں بند کر دو، مجھے موت کی سزا دے دو، جو کچھ تم کر سکتے ہو کرو، لیکن اگر میں آزاد ہوا اور یہ فلم آئی ٹی وی پر تو میں اپنی کارروائی کروں گا، نہ میں جھوٹ بولتا ہوں نہ میں کوئی تلویز کرتا ہوں. جو بات مجھے سنانی تھی وہ یہ تھی کہ جج نے سوال کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے سلام سے تمہیں کیا تعلق، وہ تو عیسائیوں کے ہیں. میں نے کہا غلط، بالکل غلط. عیسائی تو اس کو نامعلوم کیا کیا سمجھتے ہیں، ہم ان کو مقدس رسول سمجھتے ہیں، اور جس طرح ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسلمان کے لیے لائق احترام اور واجب الاحترام ہیں، آدم علیہ السلام والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام والسلام تک تمام انبیاء کرام واجب الاحترام. اور تمہارا یہ خیال کہ ہمارے صرف محمد ہیں اور تمہارے عیسیٰ، یہ غلط. عیسیٰ علیہ السلام ہمارے، اس لیے کہ ہمیں تمام انبیاء کرام پر ایمان لانے کا، ان کا احترام کرنے کا، ان کی عزت کرنے کا حکم ہے. جج نے مجھے بری کر دیا اور ٹی وی سینٹر کو حکم دیا کہ یہ فلم نہ چلائی جائے. چنانچہ نہیں چلی، یہ فلم نہیں چلی. ایمان میں بڑی طاقت ہے، ایک مسلمان کھڑا ہو جائے تو قبرستان میں حالات کے رخ کو موڑ سکتا ہے، اور اگر مسلمان ہی اللہ معاف فرمائے یہود و نصارہ کی تقلید کو لائق فخر سمجھے تو اس کا کیا علاج کیا جائے. تو میں گفتگو اس پر کر رہا تھا کہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالی کے محبوب اور مقرب بندے ہیں. درجات اپنے اپنے ہیں. ان کا رسول فقل نہ بازا ملا باغ، یہ رسولوں کی جماعت ہے، ہم نے ان میں سے باغ کو باغ پر فضیل دی ہے. اور یہ بھی ظاہر ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ان کے زمانے میں ایمان لانے والے تھے، اہل ایمان، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے مقدر پر محبوب بندے تھے اپنے اپنے درجے کے اعتبار سے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام محبوبوں کے سردار ہیں، اللہ تعالی کے پیارے اور مقبول بندوں کے سردار ہیں. اور آنگر صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں یہ امت بھی اب تعالی شانو کی خاص حنایات کا مورد ہے. اور ایک ایک بات میں اللہ تعالی نے ان کو خصوصیت عطا فرمائی، ایک ایک بات میں اللہ تعالی نے ان کو فضیلت عطا فرمائی. ان کو جو کلمہ عطا فرمایا، لا الہ الا اللہ، یہ تو سب کے پاس تھا، اتنا حصہ تو سب کے پاس تھا، اور اگلا حصہ محمد رسول اللہ، یہ لازوال، لا الہ الا اللہ بھی لازوال. لیکن دوسرا حصہ جو تھا کلمے کا، یہ اپنے اپنے وقت کے لیے تھا. ایک وقت میں حضرت آدم علیہ السلام کا کلمہ چلتا ہے، دوسرے میں نوح علیہ السلام کا، تیسرے میں ابراہیم علیہ السلام کا، چوتھے میں موسیٰ علیہ السلام کا، ایک وقت میں عیسیٰ علیہ السلام کا، اور آخر قطر. اور جب سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکہ چلا تو پھر چلتا ہی رہا، کبھی کھوٹا نہیں ہوا، کبھی یہ سکہ بند نہیں ہوا، نہ ہوگا قیامت تک. بلکہ میدان محشر میں بھی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کا سکہ چلے گا، آدم ومن دونہ تحت لوائی یوم القیامت ولا فقر. آدم علیہ السلام اور ان سے بڑے جتنے انبیاء کرام علیہ السلام ہوئے سارے کے سارے آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنے کے نیچے ہوں گے. ایک نبی باقی سب ان کے امتی بن گئے، حتیٰ کہ انبیاء بھی امتی بن گئے، نبی الانبیاء بن گئے. ہاں انبیاء کے بھی نبی. تو کلمہ لازوال، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور نماز ان کو عطا کی بے مثال. پہلی امتوں میں بھی نمازیں تھیں، میں نے کہا کہ شرائط مختلف تھے، رکعات مختلف تھی، اوقات مختلف تھے، قیود مختلف تھے. تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی نمازوں کو جمع کر کے اللہ تعالی نے ایک غزل اور خلاصہ نکالا، اور وہ امت محمدیہ علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دی. اس سے زیادہ کامل اور مکمل تصویر نماز کی ممکن ہی نہیں، جتنی جیسے کہ کامل اور مکمل نماز اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی. اور اسی طرح زکات، مختلف امتوں میں مختلف نصاب رہے، مختلف شرطیں رہیں، لیکن ایسا معتدل نصاب اور ایسی معتدل مقدار اور پھر اس کے اوصاف و شرائط جو اس امت کو عطا فرمائے گئے، کسی امت میں اس کی مثال اور نظیر نہیں ملتی, بے مثال. اور یہی مسئلہ رمضان مبارک ہے. سارا سال تمہیں چھٹی دی, کبھی کسی نے کہا کہ روزہ رکھو لازم رکھ لو, تمہیں بہت اچھا ہے, ترغیب دی ہے بھائی ہفتے میں پیر کا جمعرات کا روزہ رکھا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے اور فرماتے ہیں کہ پیر کے دن تمہیں پیدا ہوا تھا, اور جمعرات کو اعمال پیش ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں, اس لیے دو دن کا روزہ رکھتا ہوں پیر کا جمعرات کا. حکم دیا گیا کہ مہینے میں تین دن کے روزے رکھا کرو, جن کو ایام بیس کہتے ہیں, تیرہ چودہ پندرہ, بہت اچھی بات ہے. اور بعض روایتوں میں یوں آتا ہے کہ پہلے حشرے میں تین دن رکھو, دوسرے حشرے میں تین دن رکھو, تیسرے حشرے میں تین دن رکھو, تاکہ تمہارا مہینہ مکمل ہو جائے. دس دن کا ضرب دے دیں گے نا, ستہ شوال کی ترغیب تھی, محرم کے عرفے کے روزے کی ترغیب تھی, لیکن فرض تو نہیں کیا کسی نے, کان پکڑ کر یہ نہیں کہا کہ یہ کرو ضرور لازم. سارا سال چھٹی نہ رکھو, مجھ میں توفیق سے ایک روزہ بھی رکھا جاتا سارے سال سے. اور یہ ہمارے سیاستہ میں ہیں اور ہمارے بیگسا میں ہیں, ہمیشہ بارہ تیرہ تیرہ چودہ پندرہ کا روزہ رکھتے ہیں, لیکن رمضان آیا نہیں بھائی, چھٹی ختم, چھٹیاں منسوخ, پورا مہینہ تمہیں مشق کروائی روزے کی, اور اس روزے کو اتنا آسان کر دیا, سختی سے سب سے سخت دنوں میں بھی روزے آئے, سب سے سخت موسموں میں, سب سے سخت ملکوں میں بھی روزے آئے, لیکن اللہ نے آسان کر دی. جنہوں نے عزم اور ہمت سے کام لیا اور روزے کا ارادہ کر لیا کہ حد سے زیادہ پاک جو ہوتا ہے وہ روزہ رکھنا ہے, ان کے لیے اللہ نے آسان کر دی. اور کچھ ایسا مضمون بن جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن تک کا ملا کے روزہ رکھتے تھے, جس کو سومے وصال کہتے ہیں, صحابہ نے بھی رکھنا شروع کر دیا. آپ نے فرمایا تم نے روزہ کیوں رکھنا شروع کر دیا؟ سر کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو دیکھا تو ہم نے بھی شروع کر دیا. فرمائیے تم اس لیے تم میں مجھ جیسا کون ہے, ابھی تو یو تعلمونی ربی و یسقینی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, میں اس حال میں رات گزارتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے. یہ طعام محبت اور شراب محبت ہے. وہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ روزے دار کو اللہ تعالیٰ کھلاتا پلاتا ہے. رمضان شروع ہونے سے پہلے سوچ رہے تھے کہ بھی کیسے روزہ پورا ہوگا, کئی لوگ بیمار ہوتے ہیں, کئی کمزور ہوتے ہیں, اور بعد تو دو دو گھنٹے کے بعد کھانا کھاتے ہیں, روزہ کیسے پورا ہوگا. صدقہ نیت کے ساتھ روزہ شروع کر دیا, معلوم ہو کچھ بھی نہیں, اللہ تعالیٰ خلاف دلا دے. تو رمضان مبارک کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے پورا ایک مہینہ, نہ کم نہ زیادہ, اور اس میں بھی عنایت یہ فرمائی دسمبر کے روزے رکھ دیتے چھوٹے دنوں کے, تو روزوں کا شرف اس مہینے کو تو حاصل ہو جاتا, باقی سارے سال کے دن. اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا گھمایا کہ سال کے تمام دن رمضان میں آ جائے, سال کا کوئی دن بھی رمضان مبارک کی رمضانیت سے رمضان ہونے سے محروم نہ رہے, عشرت سے محروم نہ رہے. حق تعالی شانو کے بے شمار انعامات ہیں اس امت پر, سب نو کے ہر چیز میں, نکاح کو لو طلاق کے, روزے دار کے منہ سے جو بو آتی ہے وہ اللہ تعالی کے نزدیک مشک اور کستوری سے زیادہ بہتر ہے, زیادہ پاکیزہ ہے, زیادہ محبوب ہے. ہمارے شاعر نب اللہ مرخود فرماتے ہیں کہ علماء نے اس کے آٹھ مطلب ذکر کیے ہیں. روزے دار کے منہ کی بو کا اللہ کے نزدیک مشک سے افضل ہونا, اطیب ہونا, پاکیزہ ہونا, اس کے آٹھ مطلب ذکر کیے علماء نے, جن کو میں اپنی کتاب عجز المصادق میں ذکر کر چکا ہوں. اور سب سے بہتر مطلب یہ ہے کہ یہ باب محبت میں سے, کوئی کتنا ہی اچھا آدمی لگتا ہو نا, جب اگر اس کے منہ سے بو آتی ہو تو نفرت ہو جاتی ہے. اور اصول یہ ہے کہ محبوب کی ہر چیز محبوب لگتی ہے, اس کا عیب بھی ہنر بن جاتا ہے. تو روزے دار کے منہ سے جو بو آتی ہے حقیقت میں وہ روزے کا اثر ہے. اللہ تعالیٰ کو روزہ اتنا محبوب ہے کہ اس کا جو اثر بظاہر بو کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو محبوب لگتا ہے. اور محبوب بھی ایسا کہ تمہیں کستوری اتنی پسند نہیں ہوگی جتنی اللہ کو وہ پسند ہے. اور یہ روزہ اور روزے کا اثر اور روزے کی بو جب اللہ تعالیٰ کو اتنی محبوب ہوگی تو روزے دار بھی اتنی محبوب ہوگی. دوسری چیز جو ان کو عنایت کی جاتی ہے وہ یہ کہ جب تک کہ روزے دار روزہ افطار نہیں کرتا اس وقت تک تمام چیزیں اس کے لیے استغفار کرتی ہیں, یہاں تک کہ دریا کی مچھلیاں بھی. اور ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ تستغفر لہ الملائکہ, اس کے لیے ملائکہ اللہ استغفار کرتی ہیں. یہ بھی اسی محبوبیت کا اثر ہے. وہ مشہور حدیث ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت رکھتے ہیں تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو بلاتے ہیں اور بلا کر فرماتے ہیں کہ ہم فلاں بندے سے محبت رکھتے ہیں, تم بھی ہم سے محبت رکھو. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ساتویں آسمان میں, یعنی سب سے اوپر کے آسمان میں اعلان کر دیتے ہیں کہ فلاں بندہ اللہ کا محبوب ہے, اس کو محبوبیت کا تمغہ مل گیا, لہذا تم بھی اس سے محبت رکھو. پھر یہ اعلان اس سے نیچے والے اس سے نیچے والے اس سے نیچے والے یہاں تک کہ سب سے نیچے والے ساتویں آسمان میں ہوتا ہے. اور حدیث شریف میں فرمایا ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر پچھانی جاتی ہے اس کے لیے قبولیت زمین میں. زمین والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں. انسانوں کی محبت کے پیمانے تو اپنے اپنے ہیں، لیکن باقی جتنی مخلوق ہے انسانوں کے علاوہ، یہ ساری کی ساری اللہ تعالی کے حکم کی مسخر ہے. اس لیے جنگل کی چیزیں بھی، دریا کی چیزیں بھی، ساری کی ساری اس سے محبت کرنے لگتی ہیں. یہ مطلب ہے کہ یہاں تک کہ مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں، یعنی اس کی محبوبیت بر سے پھیل کر بحر تک پہنچ جاتی ہے. تو روزے دار کا محبوب ہونا اور فرشتوں کا اور باقی مخلوق کا، حتیٰ کہ دریا کی مچھلیوں کا، اس کے لیے استغفار کرنا، دعائیں مغفرت کرنا. عائشہ کرام کا کیا ٹھکانا ہے؟ اتنی مخلوق جس کے لیے یہ کہہ رہی ہے اور اللہ کے حکم سے کہہ رہی ہے کہ یہ اللہ ان کی بخشش کر رہی ہے، اتنی مخلوق کہہ رہی ہے. تو ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے گی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا، آپ نے فرمایا وجبت، واجب ہو گئی. تھوڑی دیر کے بعد دوسرا جنازہ گزرا، آپ نے فرمایا وجبت، واجب ہو گئی. آج کہہ گئے یا رسول اللہ کیا واجب ہو گئی؟ فرمایا پہلا جنازہ گزرا تھا تو میں نے دیکھا کہ تم سب لوگ اس کی تعریف کر رہے ہو کہ بڑا اچھا آدمی تھا، تو میں نے کہا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. اور دوسرا جنازہ گزرا تو تم سب لوگ اس کا تذکرہ دوسرا طرح کر رہے تھے، تو میں نے کہا واجب ہو گئی یعنی جہنم واجب ہو گئی. اس کے بعد فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض، تم اللہ کی گواہ ہو زمین میں، جیسی گواہی دو گے ویسے فیصلے کر دیں گے. جس کے حق میں اچھی گواہی دو گے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیں گے، اور جس کے لیے دوسری طرح کی گواہی دو گے اس کے لیے جہنم کو واجب کر دیں گے. اسی لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے اذکروا موتاکم بخیر، اپنے مردوں کو خیر کے ساتھ یاد کیا کرو. گزشتہ کے گزشتہ جو ہونا تھا ہو چکا، کوئی تم میں کوئی برا آدمی بھی مرے تو اس کی بھی خوبی ذکر کیا کرو، بھائی برائی نہ ذکر کیا کرو، اپنے مردوں کی برائی نہ ذکر کیا کرو، خیر ہی ذکر کیا. ہاں جو شریر ہو کہ اللہ کی مخلوق سے تنگ تھی، ہم تمہیں جتنا چاہیں کہتے رہے تم زبردستی تمہارے منہ سے اس کی برائی نکلے گی. مجھے یاد ہے صحیح بخاری شریف پڑھتے ہوئے جب یہ حدیث آئی تو موتا تم بخیر، اپنے مردوں کو خیر کے ساتھ یاد کرو، تو میں نے حضرت سے سوال کیا کہ حضرت یہ تمام مردوں کے لیے حکم ہے؟ حضرت نے مسکرا کر فرمایا معلوم ہوتا مطالعہ نہیں کیا، میرے سبق دیکھ کے نہیں آئے ہو، کیونکہ اس حدیث کے متصل امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بابند ہے باب شرار الموتا، یعنی برے مردوں کا ذکر. معلوم ہو کہ ان کا حکم الگ ہے، یہ مسلمانوں کا ذکر ہے. اور اس میں خود حدیث میں بھی اشارہ موتاتم فرمایا اپنے مردوں کو, یعنی مسلمان مردے. تو تم اللہ کے گواہ ہو زمین میں, تم جس کے لیے جیسی گواہی دو گے اللہ تعالیٰ ویسے فیصلے فرما دیں گے. غور کرو آسمان کے فرشتے, جنگل کے جانور اور دریا کی مچھلیاں تک جس شخص کے لیے یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ اس کی بخشش فرما دیجیے, اس کی بخشش میں کیا شک رہ جاتا ہے. تم نے روزہ رکھا اللہ کے لیے, تم نے روزہ رکھا اللہ کے لیے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے نقد اکرام اور انعام کا معاملہ یہ ہوا کہ اتنی بڑی مخلوق کو استغفار کرنے کی ڈیوٹی پر لگا دیا کہ تمہارے لیے استغفار کریں. تم یہ کام کرو تمہارے لیے مخلوق استغفار کرے. یہ دوسرا انعام. اور تیسرا انعام یہ کہ ان کے لیے جنت کو اللہ تعالیٰ آراستہ فرماتے ہیں, جنت کو مزین کرتے ہیں. جنت تو پہلی سجی ہوئی ہے, اور زیادہ سجاتے ہیں اس کو. اور ساتھ ہی ساتھ میں اللہ تعالیٰ اس کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ قریب وقت آیا چاہتا ہے کہ میرے نیک بندے اپنے اوپر سے تمام مشقتوں کو ٹال کر پھینک کر تیرے تک پہنچے, یعنی آ کر کے راحت اور آرام حاصل. آنند صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا, آپ نے فرمایا مستریحن اور مستراحن بھی لو, یہ اس کی جان چھوٹ گئی, یہ اس سے جان چھوٹ گئی. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہر مستری ہے مستراحن بھی لو کیا مطلب, یا یہ راحت پانے والا ہے یا اس سے راحت مل گئی. فرمایا نیک بندہ جب دنیا سے گزرتا ہے تو دنیا کی مشقتوں سے اس کی جان چھوٹ جاتی ہے. آنے صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت میں تکلیف تھی. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا خاتون جنت حاضر خدمت ہوئی, دیکھ کر لپٹ گئی اور کہنے لگی واہ کربا با, ہائے میرے والد کی بے چینی اور تکلیف. اور میں اللہ تربا آدمی کے پاس نہیں ہوں, آج کے بعد تیرے باپ پر کوئی تکلیف نہیں ہوگی. بس ختم, تمام تکالیف ختم, تمام پریشانیاں ختم, تمام غموم و غموم ختم. ہم تو چھوڑنا نہیں چاہتے دنیا کو, جھونک کی طرح چمٹے ہوئے جیسے جھونک لگ جاتی ہے نا, ایسے چمٹے ہوئے ہیں. حالانکہ گندا خون کھاتے ہیں ہم, دنیا کا گندا خون کھانے کے لیے چمٹے ہوئے ہیں. اسے کوئی چھوڑانا چاہے تو چھوٹتے نہیں, لیکن جس دن چھوڑ دو گے اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ سلامتی کے ساتھ لے جائیں انشاءاللہ ساری مشق. اللہم جعل الحیات زیادت لی فی کل خیر وجعل الموت راحت لی من کل شر. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے یا اللہ میری میرے لیے زندگی کو ہر خیر میں زیادتی اور اضافے کا ذریعہ بنا دیجیے, اور میرے لیے موت کو ہر شر سے راحت اور نجات کا ذریعہ بنا دیجیے. مرے کیا ساری چیزوں سے جان چھوٹ گئے, اسی لیے کہتے ہیں کہ سب شکر کے آج پہنچا لبے گور جنازہ, سب شکر کے آج پہنچا لبے گور جنازہ, لو بحر محبت کا کنارہ نظر آیا. لا الہ الا اللہ, تو جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں ایک وقت آیا چاہتا ہے, بہت قریب آیا چاہتا ہے کہ میرے نیک بندے اپنے اوپر سے مشقتوں کو ڈال کر تجھ میں پہنچے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے, دل سے آمین. چوتھا انعام یہ دیا جاتا ہے کہ جتنے سرکش شیاطین ہوتے ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے, اس لیے غیر رمضان میں جو گناہ کروا سکتے ہیں رمضان میں نہیں کروا سکتے. اس کو لمبی شرح چھوڑتا ہوں. اور پانچواں انعام یہ دیا جاتا ہے کہ رمضان مبارک کی آخری رات میں ان کی بخشش کر دی جاتی ہے. کن کی؟ گفتگو امتی کی ہو رہی ہے. ارشاد فرمایا جا رہا تھا امتی کے بارے میں. اور امتی وہی ہوں گے جو رمضان کے روزے رکھیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ افراد جو رمضان مبارک میں روزے رکھتے ہیں بشرطے کہ کوئی شری ہوئی عذر نہ ہو. رمضان مبارک ختم نہیں ہوتا کہ اس کی آخری رات میں پوری کی پوری امت کی مغفرت کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے. صحابہ نے پوچھا یا حضرت کیا یہ شب قدر ہوتی ہے؟ انہیں شب قدر تو کچھ بھی نہیں, لیکن بات یہ ہے کہ کام کرنے والا جب اپنا کام پورا کر لیتا ہے تو اس کی اجرت اس کو ادا کر دی جاتی ہے. میری حکم ہے کہ مزدور کو اس کی مزدوری دے دو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے. اب یہ تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تو حکم دے اور خود اس پر عمل نہ کرنا, وہ تو اور زیادہ کریم آتا ہے. گویا رمضان مبارک کا آخری روزہ وہ افطار نہیں کرتا کہ اس کی بخشش کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں جتنی عنایتیں اللہ تعالیٰ نے اس امت پر فرمائی ہیں ہم سب کو اللہ تعالیٰ ان عنایتوں کا مورث بنائے. اور خصوصیت کے ساتھ یہ پانچ عنایتیں اور رحمتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں ذکر فرمائی ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ ان کا مورث بنائے. اور بطور خاص اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی مغفرت کا مرض بنائے اور اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرمائے. اب جب اعلانات یہ تو بیماروں کے لیے ہوگا یار, بہت لمبا ہو جائے گا یہ تو پڑھنا میرے لیے. بھائی جتنے لوگوں نے پرچے لکھے ہیں دعاؤں کے لیے سب کے لیے ہم دعا کریں گے انشاءاللہ تعالی, اس لیے ایک کا نام لینے کی ضرورت نہیں. حق تعالی شان ہو اس کو تو معلوم ہے نا, ایک ایک معلوم ہے. یا اللہ ان بچوں میں جو کچھ لکھا ہو ان کی مرادیں پوری فرما, ایک ایک کی مرادیں پوری فرما. کتنے بجے لکھی ہے یہاں تو سمجھا لکھا. اچھا بھائی نماز عید الفطر ہمارے نصرت اللہ صدیقی صاحب اور اقبال حسین صدیقی صاحب ان کی طرف سے ہے کہ نماز عید الفطر بوقت صبح 7:30 بجے عیدگاہ میدان میں ادا کی جائے گی انشاءاللہ تعالی. صدقہ فطر کے بارے میں اس دفعہ 10 روپے ہونے چاہیے, 10 روپے ہونے چاہیے, اور صدقہ فطر عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے ادا کر دینا چاہیے. رمضان مبارک میں بھی ادا کر سکتے ہیں, اور اگر کسی شخص نے عید کی نماز تک ادا نہیں کیا تو بعد میں بھی ادا ہو جائے گا, لیکن افضل یہ ہے کہ پہلے پہلے ادا کر. آپ حضرات کو معلوم ہے کہ گزشتہ دن ہم بنگلہ دیش گئے تھے, وہاں کیا ہوا مدرسہ مدرسہ حسینی ہے, جامع حسینی دار العلوم حسینیہ, علماء بازار, انہوں نے بازار کا نام بھی علماء بازار رکھا ہوا ہے ماشاء اللہ. یہ بنگلہ دیش کے بڑے مدارس میں سے ہے, بالکل جنگل میں بستا ہے, جنگل میں لگتا ہے کہ بنا ہوا ہے, لیکن 1000 سے زیادہ تارے میں لگتے ہیں اور مختلف شعبوں. کتنا خرچ ہے؟ ₹26,00,000 سالانہ خرچ. یہ حضرات تشریف لائے ہوئے ہیں اور یہاں برآمدے میں ہوں گے انشاءاللہ, ان کے ساتھ خصوصی طور پر تعاون فرمائے. دوسرے نمبر پر ہمارے شیخ نور اللہ مرقدہ کے عزیز مولوی جنید صاحب سہارنپور سے تشریف لائے ہوئے. ارے شیخ نور اللہ مرقدہ کا مدرسہ, اس کے دھندے کے سلسلے میں وہ حضرات پہلے بھی تشریف لایا کرتے ہیں, اور مولانا یحییٰ صاحب کے ذمے اور میرے ذمے ہوتا ہے کہ ان کے چندہ کرا کے دیں. اس دفعہ یہ صاحبزادے تشریف لائے ان کی طرف سے, اس لیے میں احباب سے خصوصی طور پر اپیل کرتا ہوں کہ ان کو کھڑے ہو جائے, ذرا معلوم ہو جائے یہ صاحب جاتے ہیں. یہ مولانا عاقل صاحب جو وہاں کے صدر المدرسین ہیں, ان کے بھانجے بھی ہیں داماد, اور تیسرے ہمارے مولانا محمد حسین صاحب ہیں. یہ آج مجھے کہہ رہے تھے کہ مدرسے کے لیے ایک تو جنریٹر چاہیے, یہ تو اللہ کو پتا دے دے گا انشاءاللہ. بیٹھو. اور اس کے علاوہ ان کے مدرسے کی دوسری ضروریات بھی ہے. ان تین مدرسوں کے لیے خصوصی طور پر اپیل کرتا ہوں, باقی رہا ختم نبوت کا مسئلہ, دروازوں پر ہمارے رفاقہ کھڑے ہوں گے. میں نے 200 آدمی مانگے تھے متفرقات کے علاوہ, کہ میرا اندازہ یہ ہے کہ کوئی 40-50 کے قریب تو آدمی ملے ہوں گے, ابھی کوئی 150 باقی. اب تو رمضان مبارک کے دن ہی بہت تھوڑے رہ رہے ہیں بھائی, اس لیے یہ کمی پوری کر دینی چاہیے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. مرحبا مرحبا.
shaheed-e-islam.com اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ.
خالق و کل شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق.
جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات.
اس لیے اللہ پاک جل شانہ نے قرآن کریم میں اعلان کر دیا، فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول.
www.shaheedislam.com